أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. قال الذين أوتوا العلم إن الله قضي اليوم والسوء على الكافرين. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں, نوجوان دوستو, محترم ماں اور بہنوں, سورہ نحل کا مطالعہ جاری ہے. کل آغاز کے دو رکوعوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالخصوص قریش کے سامنے اور بالعموم سارے انسانوں کے سامنے کائنات میں پھیلی ہوئی اپنی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی اور بتایا کہ اس کائنات کا ہر ذرہ اور ہر بوٹا معرفت رب کا یہ کھلا دفتر ہے, اور اس پر 10 اہم نکات کی طرف توجہ دلائی گئی تھی. اس کے بعد بات یہ آئی تھی کہ ان ساری نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود, کائنات میں بکھری ہوئی ان آیتوں کو دیکھنے کے باوجود لوگ آخرت کے منکر ہیں, اور لوگ آخرت کا انکار اس وجہ سے نہیں کرتے کہ حق اور باطل میں انہوں نے فرق کر لیا ہے اور انہیں یقین ہے کہ آخرت کا نہیں آنا حق ہے. ایسی بات نہیں ہے, بلکہ استکبار کی وجہ سے, غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے یہ لوگ رسول کی بات کو تسلیم نہیں کرتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں. کل بات یہاں ختم ہوئی تھی. آج اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے خلاف اٹھائے جانے والے کچھ اعتراضات اور اس کا جواب دیا جا رہا ہے, یہ آج کا موضوع ہے. آج ہم دو یا تین رکوع جتنا بھی ہم مطالعہ کر سکیں, تو اس میں جو باتیں آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے خلاف لوگوں نے بہت سے اعتراضات شروع کیے, بہت سی حجتیں پیش کی اور لوگوں کو بہت کچھ برگلایا. تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک بات کو نوٹ کیا اور ان کا جواب عطا فرمایا. بڑی ترتیب سے یہ باتیں آئی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ, مکے میں جب یہ دعوت عام ہوئی اور دعوت کا فریضہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دینا شروع کیا اور قرآن کی دعوت جیسے جیسے پھیلتی رہی, تو قرآن نے لوگوں کے دلوں کو ہلا دیا, ہلچل پیدا کر دیا, لوگوں کے قلوب کو مسخر کر لیا, لوگوں کے قلوب متاثر ہو گئے. اس لیے کہ پیارے رسول کی باتوں میں بڑی دل نشینی تھی اور حقیقت پر مبنی باتیں تھیں, اس لیے لوگ عوام جو ہے کھلے ذہنوں سے سنتے تھے اور متاثر ہو رہے تھے. لیکن عوام کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جلد متاثر بھی ہوتے ہیں, لیکن اپنے بڑوں سے اس کے بارے میں رائے بھی جانتے ہیں, جا کر پوچھتے ہیں اپنے پنڈتوں سے, اپنے پروہتوں سے, اپنے علماء سے, اپنے بڑے لوگوں سے کہ حضرت فلاں صاحب محمد نام کے جو اٹھے ہیں اور جو دعوت وہ پہنچا رہے ہیں, جو قرآن کی تلاوت وہ کرتے ہیں, جو قرآن کا میسج وہ عام کر رہے ہیں, اس کے بارے میں آپ کی مستند رائے کیا ہے. اس طرح قریش کے سرداروں کے پاس عوام جا کر پوچھتے تھے کہ آپ کی کیا رائے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, محمد نبی جو شخص پیدا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی دعوت کے بارے میں, ان کی کتاب کے بارے میں, ان کے میسج اور ان کے پیغام کے بارے میں آپ کی مستند رائے کیا ہے. یہ پوچھنے کے لیے لوگ جاتے تھے اور قریش کے سرداروں سے پوچھتے تھے. تو قریش کے سرداران اللہ کے رسول کی دعوت سے برگشتہ کرنے, لوگوں کو دور رکھنے کے لیے اس طرح کی باتیں بناتے تھے. وہ کہتے تھے کہ خالو اساطیر الاولین, اجی صاحب یہ سب پچھلے زمانے کے قصے اور کہانیاں ہیں, فرسودہ کہانیاں ہیں. محمد جو کچھ سناتے ہیں یہ گویا کہ فرسودہ کہانیاں, بزرگوں کے قصے ہیں, کہانیاں ہیں, اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے, کوئی نیا پیغام نہیں ہے محمد کا, بلکہ یہ ساری چیزیں فرسودہ ہیں اور کوئی اس کے اندر جو ہے دم خم نہیں, ایسی باتیں وہ پیش کرتے ہیں. یہ اس وجہ سے سردار قریش کرتے تھے، انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ کے رسول کی دعوت پھیلنے کے ساتھ ساتھ ان کا دائرہ سکڑ رہا تھا، ان کے زمین، ان کے پیر کے نیچے کی زمین کھسک رہی تھی، ان کی چودراہٹ ختم ہو رہی تھی، ان کا جو ان کی جو لیڈرشپ تھی اس لیڈرشپ میں کمی آ رہی تھی، ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ہمارے ماننے والوں میں کمی نہ ہو جائے اور ہمارے بجائے کہیں محمد کا نام تو اونچا نہ ہو جائے. اس ڈر کی وجہ سے لوگ اللہ کے رسول کی دعوت کے خلاف خامخواہ کے اشغلے چھوڑ دیتے. اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ قالوا اساطیر الاولین، یہ پرانے زمانے کی فرسودہ کہانیاں ہیں جو محمد لا کر تمہیں سناتے ہیں، یہ اس لیے کہتے تھے تاکہ لوگوں کو روکیں. لیکن دیکھا کہ فرسودہ کہانیاں جسے کہتے تھے اسی فرسودہ کہانیوں کی طرف لوگ لپک رہے ہیں. نعوذ باللہ، فرسودہ کہانیاں نہیں ہیں، انورٹڈ کماس میں، کہ جسے قریش کے لوگ کہتے تھے کہ یہ فرسودہ کہانیاں ہیں، یہ بے سر و پیر کے قصے اور کہانی اور کنتے ہیں، تو لوگ اس کی طرف جب متوجہ ہو رہے تھے تو قریش نے ایک طے کیا، فیصلہ کیا کہ نظر بن حارث کو بھیجا جائے. اور ایران وہ گیا، ایران جا کر وہاں سے رستم کے اور اسفندیار کے قصے اور کہانیاں لایا. مکے میں بازاروں میں بیٹھ کر مغینہ کو رکھ کر، بہترین ترنم سے گانے والی عورتوں کو رکھ کر وہ قصے اور کہانیاں سنایا جاتا تھا. لیکن دیکھا کہ اس کے باوجود ان کی مجلسیں پھیکی پڑتی تھیں اور اللہ کے رسول کی دعوت سے لوگ متاثر ہو رہے تھے. یہ عجیب بات تھی کہ قرآن کی دعوت سے روکنے کی جتنی وہ کوشش کرتے تھے اتنا قرآن کی دعوت عام ہو رہی تھی، اتنا عوام اس سے متاثر ہو رہے تھے. تو لہٰذا یہ معلوم ہوا کہ مخالفتوں میں جب دم خم نہ ہو، بیگ مخالفت جب ہوتی ہے تو اس کا کوئی زیادہ اثر نہیں ہوتا، تو قرآن مجید کی دعوت عام ہو رہی تھی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، جب پوچھا جاتا تھا کہ تمہارے رب کی طرف سے جو چیزیں نازل کی جا رہی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں پیش کر رہے ہیں اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، تو وہ کہتے تھے سردار قریش کے سب اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں بدبخت لوگ، اور کیا انہیں احساس نہیں ہے؟ لیا حملو اوزارہم کاملۃ یوم القیامۃ، قیامت کے دن اپنی گمراہی کا بھی پورا پورا بوجھ یہ اپنی پیٹ پر اٹھائیں گے. ومن اوزار الذین یضلونہم بغیر علم، اور علم کے بغیر، معلومات کے بغیر، صرف تنگ نظری کی وجہ سے، تنگ دلی کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے لوگوں کو قرآن کی دعوت سے جو روکتے تھے ان کے گناہوں کا بوجھ بھی اپنی پیٹ پر اٹھائیں گے. کیسی بدبختی ہوگی، کیسا اس وقت عجیب حال ہوگا کہ یہ اپنی گمراہی کا بھی بوجھ اٹھائیں گے قریش کے لوگ. اور لوگوں کو جو گمراہ کرتے تھے علم کے بغیر، معلومات کے بغیر، واقفیت کے بغیر، دلائل کے بغیر، جو کہا کرتے تھے کہ سب پرانے زمانے کی کہانی قصے مت سنو، اگر تم سنو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اپنے باپ دادا کے دین سے برگشتہ ہو جاؤ گے، باپ دادا کی عزت اور تکریم تمہارے دلوں سے ختم ہو جائے گی، یہ جو گمراہ کرتے تھے اس گمراہی کا ببال بھی یہ لوگ اٹھائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا ان لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ قیامت کے دن خود گمراہ ہونے کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، دوسروں کو گمراہ کرنے کا بوجھ بھی یہ اپنے پیٹھ پر اٹھائیں گے. اللہ سام دلون آہائے، کیسا برا ہے وہ بوجھ جو یہ اپنی پیٹھوں پر گویا کہ ڈھو رہے ہیں، اور کیسا برا ہے وہ بوجھ جو یہ لوگ اٹھا رہے ہیں. خد مکر الذین من قبلہم، یہ اس طرح کی مکر، یہ سازشیں، یہ چال بازیاں قرآن کی دعوت سے روکنے کے لیے، رسول کی دعوت کو نیچا کرنے کے لیے، یہ جو چال بازیاں ہیں، یہ مکر اور یہ سازشیں، یہ پہلی مرتبہ نہیں کر رہے ہیں قریش کے لوگ. دنیا میں اس سے پہلے بھی کیا گیا، اس کے بعد بھی کیا گیا، ہمیشہ یہ ہوتا رہا کہ جب دعوت حق اٹھتی ہے تو اس دعوت حق کا منہ بند کرنے کے لیے، اسے دبانے کے لیے لوگ اس طرح کی سازشیں کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں اور تدبیریں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قد مکر الذین من قبلہم، اس سے پہلے کے لوگوں نے بھی رسولوں کے خلاف اس طرح کی سازشیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش کی عمارت کو کھینچ دیا، ان کی سازش کی عمارت کو اللہ تعالیٰ نے جڑ اور پیر سے اخاڑ پھینکا. فاب اللہ بنیانہم من الخبائث، ان کے فاؤنڈیشن سمیت، ان کی بنیادوں سمیت، یہ جو مکر کی جو تعمیر کرتے تھے، عمارت جو سازشیں کرتے تھے، ان سازشوں کی عمارت کو اللہ تعالیٰ نے ان کی بنیادوں سے اکھاڑ پھینکا. فخر علیہم السقف، اور ان کی چھت ان کے اوپر آ کر گر رہی تھی. گویا کہ ایک استعارے کی زبان میں کہا کہ یہ جو مکر کرتے ہیں اس مکر کو اللہ تعالیٰ نے ناکام کیا، فاؤنڈیشن سے بھی ناکام کیا، چھت کے ذریعے سے بھی ناکام کیا. ایک تو مطلب یہ ہے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب قوموں نے رسولوں کی تکذیب کی، رسول کی دعوت کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان قوموں پر جب عذاب بھیجے، تیز و تند بادل بھیجے، ہوا بھیجے، طوفان بھیجے، زلزلہ بھیجا، تو ان کے فاؤنڈیشن بھی اکھڑ گئے، ان کی چھتیں بھی ان کے اوپر گر گئیں. سوچ کر دیکھیے کہ یہاں صرف استعارے کی زبان میں، ادبی زبان میں نہیں، حقیقت کی زبان یہ ہے کہ جب رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، تو ایسا عذاب آیا کہ نہ وہاں گھروں کا کوئی نشان تھا، نہ فاؤنڈیشن باقی رہے، نہ ان کی چھتیں باقی رہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا، ختم کر دیا. یہ کیسے ختم ہوتا ہے؟ اس کے لیے بہت سمپل مثال، بہت چھوٹی مثال یہ ہے کہ ابھی تائیوان میں جو زلزلہ آیا آج سے تقریباً 2-3 مہینے پہلے، انسانوں کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے قدرت الہی کی کرشمہ سازیاں کافی ہیں. کہ تائیوان میں جب زلزلہ آیا تو مختلف پیپرز میں یہ لکھا ہوا تھا، لوگوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا کا فن اور اس کی قدرت کیسے ہوتی ہے کہ وہاں کی ٹوپوگرافی بالکل بدل گئی, وہاں کی جیولوجیکل جو سیٹ اپ تھا وہ پورا چینج ہو گیا. کئی پہاڑ سائنٹسٹ نے لکھا کہ پہاڑ جو ہے ختم ہو گئے, چکنا چور ہو گئے. قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت کا وہ دن ہوگا جبکہ پہاڑ کو ہم چکنا چور کر دیں گے, ریزا ریزا کر دیں گے. لیکن تائیوان میں جو زلزلہ آیا اس کے نتیجے میں کئی پہاڑ جو ہے اس شہر سے غائب ہو گئے. مثلاً اگر وانی باڑی میں لوگوں کو معلوم تھا قدیم زمانے سے گڈے کا پہاڑ ہے, قریب میں علی گڑھ کا پہاڑ ہے, زلزلے کے بعد جا کر دیکھا تو وہ پہاڑی غائب. ساری باتیں پیپر میں آئی تھی. پھر اس کے بعد کئی ندیاں تھیں جو ندیاں ختم ہو گئیں, اس طرح سے پہاڑ ریزا ریزا ہو گئے اور بھر گئے وہاں کہ معلوم ہی نہیں کہ صاحب یہاں کوئی ندی بھی کسی زمانے میں بہتی تھی. اللہ تعالیٰ نے پوری ٹوپوگرافی چینج کر دی. تو قرآن کہتا ہے کہ جب جب لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا مذاق پڑھایا, ہم نے ان کی مکر اور ان کی سازشوں کے بدلے میں ایسا عذاب بھیجا کہ نہ ان کی عمارتیں باقی رہیں, نہ اس کی بنیادیں باقی رہیں, نہ اس کی چھتیں باقی رہیں, بلکہ پوری ٹوپوگرافی کو اللہ تعالیٰ نے چینج کر کے رکھ دیا. تو یہ اس کی قدرت ہے. اس کے باوجود یہ لوگ اللہ کے رسول کے خلاف سازشیں کرتے ہیں, آپ کی دعوت پر اعتراض اٹھاتے ہیں, اور آپ کی دعوت پر جو سب سے پہلا اعتراض تھا وہ قرآن پر اعتراض. یہ جو کہ وہ پرانے زمانے کی کہانیاں ہیں, قصے ہیں اور داستانیں ہیں اور پرتودہ کہانیاں ہیں, یہ جو اعتراض اٹھاتے ہیں اتنا برا اعتراض ہے اور اتنا برا کارنامہ ہے ان لوگوں کا کہ اس کا بوجھ قیامت کے دن وہ لوگ اٹھائیں گے اور دنیا میں اس کی سزا یہ پائیں گے کہ چر اور جڑ اور پیر سے اکھاڑ کر پھینک دیے جائیں گے. وہ آتا اللہ عذاب میں ہیں صلاح سرون. قوموں نے جب اللہ کے خلاف چال بازیاں کی تو انہیں احساس نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کدھر سے آئے گا. وہ بالکل محفوظ تھے, ان کی چودراہٹ قائم تھی, مال و دولت ثروت ساری چیزیں ان کی تھیں, حکومتیں ان کی تھیں. انہیں احساس و گمان بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کدھر سے آئے گا. لیکن اللہ کا جب عذاب آیا تب محسوس ہوا کہ ہاں عذاب آنے کا یہ بھی ایک راستہ تھا, یہ بھی ایک سوراخ تھا جسے ہم نے بند نہیں کیا. تب ان کو محسوس ہوا ثم یوم القیامت, دنیا میں تو ایسے عذاب, آخرت میں ثم یوم القیامت یخزیہم, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں ذلیل و خوار کرے گا. جو قرآن کی دعوت کی مخالفت کرتے ہیں, جو قرآن سے لوگوں کو روکتے تھے اور قرآن کی دعوت سے لوگوں کو ورغلاتے تھے, اشغلے چھوڑتے تھے, ایسے سارے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان پر گویا کہ خزیم, ان پر گویا کہ ذلیل و خوار ہوں گے اور بدترین عذاب قیامت کے دن ہوگا. اور ذلیل و خوار کیسے ہوں گے اس کے بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانیاں بتا دی. ایک ذلیل و خوار ہونے کی علامت یہ ہے کہ قیامت کے دن ان کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے مشرکو شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم, وہ تمہارے شریک کہاں ہیں, تمہارے وہ معبودان کہاں ہیں, تمہارے وہ لیڈران کہاں ہیں جن کے بل بوتے پر تم مومنین سے لڑتے تھے, تم حق والوں سے لڑتے تھے, تم قرآن کی دعوت کو مغلوب کرنے کی کوشش کرتے تھے, کہاں ہے تمہارے وہ شریک, کہاں ہے تمہارے وہ داتا, کہاں ہے تمہارے وہ لیڈر, اللہ تعالیٰ پوچھے گا. اس سے زیادہ رسوائی کیا ہوگی قیامت کے دن جبکہ وہ بے بس ہوں گے, کوئی ان کا سہارا نہیں ہوگا. قال الذين اوتوا العلم, پھر مومنین ان کا مذاق اڑائیں گے قیامت کے دن, کہیں گے قال الذين اوتوا العلم, اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے علم عطا کیا تھا, وہ کہیں گے کہ آج رسوائی ہونی چاہیے, آج بربادی ہونی چاہیے, آج بدبختی ہونی چاہیے ان کافروں کو جو قرآن مجید کی دعوت سے روکتے تھے لوگوں کو. یہ بھی گویا کہ ذلیل و رسوا کرنے کا ایک طریقہ ہوگا. ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود پوچھے گا, ایک طریقہ وہ ہے کہ مومنین خود مذاق اڑائیں گے اور کہیں گے کہ آج رسوائی ہے, بدبختی ہے, برائی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قرآن کی دعوت سے روکا. تیسری رسوائی یہ ہے کہ جب روحیں نکالی جائیں گی, حال پر اللہ نے چسپاں کیا, صرف علمی بات نہیں کہی بلکہ حال پر چسپاں کر کے لوگوں کو متنبہ کیا کہ جب تمہاری روح کو نکالنے کا موقع آئے گا اور فرشتے تمہاری روحوں کو نکالنے کے لیے آئیں گے, کھینچیں گے بدن کے ایک ایک حصے سے, جب نکالیں گے تم جیسے ظالموں کی روح جب نکالی جائے گی تو تمہارا کیا حال ہوگا, رسوائی کیسے ہوگی. پالقاؤ سلام, تم ڈک ڈال دو گے, تم فرشتوں کے سامنے عاجز ہو جاؤ گے, تم سلام پھونکو گے فرشتوں کو, لجاجت کرو گے اور آہو بکا کرو گے اور کہو گے کہ ہم نے کیا غلط کام کیا تھا کہ تم ہم کو ایسی سزا دیتے ہو, ہماری جان نکالنے میں اتنی تکلیف ہو رہی ہے اور ہم کو برزخ میں پہنچایا جا رہا ہے, جہنم کی کھڑکیاں ہمارے سامنے کھولی جا رہی ہیں, ہم نے کون سا غلط کام کیا. لجاجت کریں گے, التجا کریں گے, سوچے کہ یہ رسوائی کیسے ہوگی. قرآن کہتا ہے یہ ساری رسوائیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو قرآن کی دعوت سے لوگوں کو روکتے تھے. تو کیا جب فرشتے روح نکالیں گے تب یہ لجاجت کریں گے, التجا کریں گے, آہو بکا کریں گے. فرشتے کہیں گے بلا کیسے نہیں کرتے تھے, کیسی مخالفت نہیں کرتے تھے, تم نے دنیا میں ہر کوشش کر رکھی تھی قرآن کی دعوت سے لوگوں کو روکنے کے لیے. ان اللہ علیم بما کنتم تعملون, ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے گن گن کر رکھا ہے. یہ تیسری رسوائی ہے. چوتھی رسوائی ہے, جاؤ اب جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ, فادخلوا ابواب جہنم, مختلف دروازوں سے تم کو جہنم کے اندر ڈھکیلا جا رہا ہے. یہ گویا کہ قرآن کی دعوت سے لوگوں کو برگشتہ کرنے, لوگوں کو روکنے کی رسوائی ہے کہ خود خدا تعالیٰ پوچھے گا, مومنین ان پر ہنسیں گے, فرشتے ان کی روح سختی سے نکالیں گے اور جہنم کے اندر جھونکا جائے گا. تو اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہوگی. فلبئس مثوى المتکبرین, اس سے برا ٹھکانہ, جہنم سے برا اور بدترین جائے خراب, جہنم سے زیادہ اور کوئی نہیں ہے, اور متکبرین کے لیے یہی کافی ہے. اس کے بعد اس کے بالمقابل نیکوکار لوگوں کا، اچھے لوگوں کا، صالح لوگوں کا، قلب سلیم و قلب منیب رکھنے والے لوگوں کا رویہ یہ تھا کہ جب ان سے آ کر لوگ پوچھتے تھے کہ صاحب وہ جو قرآن نازل ہو رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کی دعوت پیش کرتے ہیں، اس دعوت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو لوگوں کو وہ برگشتہ نہیں کرتے تھے، صحیح بات کی طرف رہنمائی کرتے تھے. وہ لوگ جو مومن نہیں تھے، ابھی مومن نہیں ہے، لیکن مومن ہونے سے پہلے بھی جو لوگ قلب سلیم رکھتے تھے، جو عقل سلیم رکھتے تھے، جو راست روی پر چلتے تھے، ان کا یہ طریقہ تھا. وقیل الذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیر، بہترین چیز اللہ نے نازل کی. لوگ کہتے تھے، تعریف کرنے والے بھی تھے، یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی قریش کا مخالفت ہی کرتا تھا، مکے میں ہر کوئی اس کے اللہ کے رسول کی دعوت کی دھجیاں اڑاتا تھا، اللہ کے رسول کی تعریف کرنے والے بھی موجود تھے، اس کلام کی تعریف کرنے والے موجود تھے. طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور و معروف واقعہ ہے کہ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دوست قبیلہ ہے مکے سے بہت دور قبیلہ، ان کو جب معلوم ہوا کہ محمد نامی کوئی صاحب اٹھے ہیں اور بہترین کلام سناتے ہیں، تو انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا، کہا کہ ذرا معلوم کر کے آؤ کہ وہ شخص کیا سناتا ہے. جب ان کے بھائی بزنس کے کام سے مکہ آئے، تو کفار و مشرکین نے خوب خلاف باتیں کہی، کہا کہ وہ محمد کے پاس نہیں جانا، اس کے کلام کو نہیں سننا، تم اپنے آبا و اجداد کے دین سے برگشتہ ہو جاؤ گے، پھر جاؤ گے تم گویا کہ ذلیل و خوار ہو جائے گا، فلاں اور فلاں کہا. ان کے بھائی نے جا کر کہا کہ صاحب ایسی باتیں کرتے ہیں لوگ. طفیل بن عمرو دوسی کو معلوم ہوا کہ لوگ کیا ایسی مخالفت کرتے ہیں، فلاں اور فلاں ہیں، ایسے آ کر کہا. طفیل بن عمرو دوسی نے کہا کہ میں شاعر ہوں، میں جانتا ہوں شاعری کی ساری قسمیں، میں جانتا ہوں، دیکھوں گا کہ محمد کتنے بڑے شاعر ہیں. نکلے وہ دوست سے اور مکہ پہنچے. مکہ پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے کعبۃ اللہ پہنچے. وہاں جا کر پوچھا تو معلوم کہ یہی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے پوچھا کہ آپ کیا کلام سناتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کلام سنایا. غالباً سورہ نجم آپ نے پڑھ کر تلاوت کی. جیسے جیسے سورہ نجم کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، کر رہے تھے، تو طفیل بن عمرو دوسی کے قلب کی دنیا بدل رہی تھی، آپ کے ذہن و فکر کے اندر ایک بھونچال آ رہا تھا، اور آپ نے تسلیم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، گویا کہ آپ نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوں گے، اور کہا کہ خدا کی قسم محمد جو کلام پیش کرتے ہیں بہترین کلام ہے، میں جانتا ہوں شاعری کی ساری قسمیں، کوئی شاعری نہیں ہے، شاعری سے بہت بلند تر کتاب ہے اور بہترین کتاب اللہ تعالی نے نازل کی. انہوں نے تصدیق کی. گویا کہ آیت میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو لوگ قلب سلیم رکھنے والے، عقل سلیم رکھنے والے، جن کے مزاج کے اندر تیڑ نہیں تھا، جن کے مزاج کے اندر سادگی تھی، انہوں نے تسلیم کیا اور لوگوں کو بتایا کہ بہترین کلام اللہ تعالی نے اتارا. اور شام ہوتے ہوئے وہ واپس لوٹے دوست کی طرف، قبیلہ دوست کی طرف جاتے ہوئے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ میں کیا کیا کروں. اللہ کے رسول نے بتایا کہ نماز پڑھو، قرآن کی جتنی دعوت تھی وہ سب پہنچایا. تو قبیلہ دوست کو پہنچ کر آپ نے ایسا کام کیا کہ 5-6 سال کے اندر وہ پوری بستی جو ہے مسلمان ہو گئی. اور اللہ کے رسول جب ہجرت کر کے مدینہ گئے، تو اس وقت سارے لوگ مسلمان ہونے کے لیے وہاں پہنچے تھے مدینہ. تو اس طرح کے واقعات بھی ملتے ہیں کہ لوگوں نے تصدیق کی کہ یہ بہترین کتاب ہے، بہترین کلام ہے، بہترین دعوت ہے، اس دعوت سے بڑھ کر کوئی اور پیاری دعوت نہیں ہو سکتی. کہا کہ ایسے سب لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں بہترین بدلہ دے گا. یہ بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کلام کی دعوت کی برکت یہ ہے کہ دنیا میں بھی غلبہ حاصل ہوگا. صرف یہ نہیں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت عطا کرے گا اور بہترین حور عطا کرے گا قرآن کے نتیجے میں، نہیں، قرآن کے نتیجے میں قرآن بار بار کہتا ہے کہ اس دنیا میں بھی تم کو غلبہ عطا ہوگا، اس دنیا میں بھی تمہاری سطوت ہوگی، تم کو پوزیشن حاصل ہوگی، دنیا میں تمہاری جو ہے سرداری چلے گی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اس دنیا میں بھی بہترین بدلہ اس کلام کی وجہ سے ان لوگوں کو ملے گا. والا دار الآخرت خیر، اور آخرت کا گھر تو ہے ہی بہترین، اور والا نعم دار المتقین، متقین کے لیے اس سے بہترین گھر اور کیا ہو سکتا ہے، متکبرین کے لیے جہنم سے بہترین گھر کیا ہو سکتا ہے، اور متقیوں کے لیے جنت سے بہترین گھر کیا ہو سکتا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ اس قرآن کی بدولت بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا کرے گا. یہی وہ بات ہے جسے حدیث میں بھی بیان کی گئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو اس کتاب کے ذریعے سے بحاد الکتاب یرفع کتاب، کئی قوموں کا اللہ تعالیٰ اس کتاب کے نتیجے سے رفعت عطا کرے گا، بلندی عطا کرے گا. وَيَذَرُ بِهِ آخرین، اور بہت سی قوموں کو، بہت سے لوگوں کو اس کتاب کو نہ ماننے، اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ذلیل و خوار کرے گا. تو اس کتاب کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بلندی عطا کرے گا، اور آخرت میں تو ان کو جنت میں بھیجا جائے گا، جنت اور ایسی جنت جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور وہاں جو چاہیں گے وہ سب کچھ ان کو ملے گا. یہ بات قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ مومنین کو وہاں بے کھٹک، بے روک ٹوک، ہر چیز جس کی وہ تمنا کریں گے وہ ساری چیزیں وہاں ان کو جنت میں ملے گی. کذالک یجزی اللہ المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کو ایسی ہی جزا دیتا ہے. یہ آخرت میں دنیا میں غلبہ عطا کرے گا، آخرت میں جنت عطا کرے گا. فرشتے جب روح نکالنے کے لیے آئیں گے تو کیا ہوگا، الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین، طیب لوگوں کی روح نکالنے کے لیے جب فرشتے آئیں گے تو پہلے فرشتے سلام بجائے لائیں گے. وہاں شقی لوگوں کی جب روح نکالنے آتے تھے تو سخی لوگ سلام ٹھونکتے تھے، عاجزی کرتے تھے، التجا کرتے تھے، اور یہاں فرشتے آ کر مومنین کو سلام کریں گے، سلام علیکم، تمہارے پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، چلو نکلو یہاں سے، اس دار پانی سے نکلو اور دار لا پانی کی طرف چلو، ادخلوا الجنہ، جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، تم نے جو بہترین عمل دنیا میں کیا ہے اس عمل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی خوشخبری دیتا ہے، جنت کے اندر بھیجے گا۔ یہ گویا کہ ان کے پہلے اعتراض کے نتیجے میں اتنا لمبا جواب دیا گیا۔ قرآن یہ پرانے زمانے کے قصے اور کہانیاں ہیں، یہ گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو، اپنے آبا و اجداد کے دین سے برگشتہ کر رہے ہیں، اس کا یہ جواب دیا گیا کہ تم کیسی باتیں کرتے ہو، بے ہوش اور بے سمجھ باتیں کرتے ہو، اور اس کا ان باتوں کا ببال اس دنیا میں بھی اور آخرت میں تم سمیٹو گے، اس کا جواب دے دیا گیا۔ نمبر دو، اعتراض نمبر دو یہ ہے کہ نزول ملائکہ کا مطالبہ بار بار کرتے تھے نا، دو تین دن سے بھی بات چل رہی ہے، کہا کہ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکہ او یاتی امر ربک، یہ جو مطالبہ کرتے ہیں بار بار فرشتوں کے نزول کا، کیا انہیں اس بات کے، کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ کا فیصلہ صادر ہو جائے؟ فرشتے آئیں گے ضرور، لیکن اللہ کا فیصلہ لے کر حاضر ہو جائیں گے، تو کیا یہ اپنے برے کرتوتوں کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں؟ کیا انہوں نے کچھ پریپریشن کر لیا ہے؟ تو کیوں بار بار یہ اللہ تعالیٰ سے، اس کا اللہ کے رسول سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فرشتوں کو بھیجو، فرشتوں کو بتاؤ؟ کذالک فعل الذین من قبلہم، اس طرح کی باتیں، گویا کہ فرشتوں کے نزول کا مطالبہ، یہ پہلی مرتبہ نہیں، اس سے پہلے بھی لوگ اس طرح سے اعتراضات کر چکے ہیں، قرآن کے بارے میں بھی اس سے پہلے ایسے اعتراضات کر چکے ہیں، اور فرشتوں کے نزول اور عذاب کے نزول کے بارے میں اس سے پہلے بھی لوگوں نے اپنے اپنے رسولوں سے مطالبہ کیا تھا۔ اور وما ظلمهم اللہ ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اللہ تعالیٰ نے جب انہیں پکڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وہ اپنے نفس پر جنہوں نے ظلم کیا، ان ظلم کی بدولت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑا، اور پھر جس چیز کا یہ مذاق اڑاتے تھے اسی مذاق کا یہ نشانہ بنے، ظلم ملائکہ کا مذاق اڑاتے تھے تو ملائکہ جب آئے تو انہیں عذاب نازل کیا، تو جس چیز کا یہ مذاق اڑاتے تھے اللہ تعالیٰ نے اسی کے اندر انہیں پھانس دیا، اور جس چیز کی تمنا کرتے تھے وہ چیز انہیں حاضر کر دی اور عذاب کے اندر انہیں گھیر لیا، اور پھر ان کے برے کرتوتوں، برے کرتوت ان کے دامنگیر ہو گئے، برے کرتوت ان کو گویا کہ گھیر لیا۔ تو کیا یہ اس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں؟ تفہیم میں یہ ساری چیزیں سمجھائی جا رہی ہیں۔ نمبر دو، نمبر تین یہ ہے کہ وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونه، جب عبادت کا طریقہ سکھایا جاتا تھا تو یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ کے، مطلب اللہ کے جو چہیتے ہیں ان کی جو عبادت کرتے ہیں، ہمارے باپ دادا جس طریقے پر چلتے تھے اس طریقے کو چھوڑ کر محمد کے طریقے کی پیروی کریں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہمارے باپ دادا، ہمارے آبا و اجداد عقل مند تھے، ان کا بتایا ہوا طریقہ بہترین طریقہ ہے۔ اور ایک اور بات یہ ہے، مشرکین کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو ہم ایسی عبادت نہیں کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے اس لیے ہم شرک کی عبادت کرتے ہیں، اسی طرح ہم اس طرح کی عبادتیں کرتے ہیں، جیسے آج قاری صاحب نے نماز میں پڑھا تھا کہ سورہ توبہ میں جو بات آئی کہ یہ لوگ ہیں جو ننگے طواف کرتے ہیں اور سیٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں پیٹتے ہیں، اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ طریقہ سکھایا، تو اللہ تعالیٰ پر بہتان یہ لوگ باندھ رہے تھے، اپنے غلط کرتوتوں کے لیے اپنے آبا و اجداد کا حوالہ دینا، اور پھر اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر نہیں چاہتا تو ہم یہ غلط کام نہیں کرتے تھے۔ کہا کہ کذالک فعل الذین من قبلہم، ایسی ہی دلیلیں پچھلے لوگ بھی دیا کرتے تھے۔ دیکھیے قرآن کہتا ہے یہ ساری کٹھوجتیں ان کی کوئی نئی نہیں ہے، کہ اللہ کے رسول سے پہلے کے لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے تھے، اللہ کے رسول کے بعد بھی جب جب دعوت کا فریضہ لوگوں نے انجام دیا اس طرح کی دلیلیں لاتے تھے، تو یہ دلیل کے ساتھ اس طرح کی باتیں بنانا اب ان کا نیا کام نہیں ہے، اس سے پہلے کے لوگوں نے بھی یہ سب کچھ کیا۔ فحل علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول کا کام سوائے اس کے کچھ نہیں کہ وہ دعوت پہنچا دے۔ اب تم آبا و اجداد کی پرستش کرنا چاہو تو کرو، یا رسول کی اطاعت کرنا چاہو تو کرو، جو چاہے کرو، لیکن رسول کا کام یہ ہے کہ وہ دعوت پہنچانے کے لیے آیا ہے اور دعوت کو کھلے کھلے انداز میں دنیا کے سامنے پیش کر دے گا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا ان عبد اللہ وسطنی بتا کو، یاد رہے کہ رسول جب بھی آئے شرک کی عبادت کی طرف انہوں نے توجہ نہیں دلائی، آبا و اجداد کے طریقے پر چلنے کی طرف انہوں نے لوگوں کو ترغیب نہیں دلائی، آئے دنیا میں رسول، دنیا میں جب جب رسول آئے انہوں نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور تاغوت سے کفر کرو، تاغوت سے بچو۔ تاغوت سے مراد ایک تو بت ہیں، اس کو بھی تاغوت کہا جاتا ہے، شیطان اور شیطان کی پیروی، اس کے طریقے کی پیروی، اسے بھی تاغوت کہا جاتا ہے، اور دنیا کے سرکش لیڈر، سرکش زعما، سرکش جو سیاسی حکمران ہوتے ہیں، جو اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کر کے خود سے قانون بناتے ہیں، ان کی اطاعت کرنا بھی تاغوت ہے۔ بتوں کی اطاعت کرنا تاغوت ہے، شیطان کے راستے پر چلنا تاغوت ہے، اور اللہ سے برگشتہ سیاسی لیڈران کی اتباع کرنا بھی تاغوت ہے۔ تو رسول نے جب جب دنیا میں پیغام پہنچایا تو انہوں نے یہی کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور ہر قسم کی تاغوت کی اطاعت نہ کرو۔ جب یہ دعوت پہنچی تو کچھ لوگوں نے ہدایت قبول کیا، فمنہم من ھدی اللہ ومنہم من حقت علیہ الضلالۃ، کچھ لوگوں پر ضلالت اور گمراہی مسلط ہو گئی۔ تم کو یہ بات اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسولوں کو غلبہ ہوتا ہے اور اللہ کے رسولوں کے ماننے والوں کو ہدایت ملتی ہے اور اللہ کے رسولوں کو نہیں ماننے والوں پر ضلالت چشمہ کر دی جاتی ہے اور جو ذلیل ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر جو ہے عذاب نازل کرتا ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی علمی طور پر. تو عملی طور پر دیکھو فصیح روپ لارت دنیا میں چل پھر کر دیکھو مختلف جگہ جاؤ دیکھو کہ جن جن لوگوں نے رسولوں کو ٹھکرایا ان کا کیا انجام ہوا. موسیٰ اور فرعون کی کشمکش میں کیا موسیٰ تباہ ہو گئے یا فرعون تباہ ہوا؟ نوح اور قوم نوح کی کشمکش میں کیا نوح تباہ ہو گئے یا قوم نوح تباہ ہوئے؟ قوم سمود میں حضرت سمود تباہ ہوئی یا حضرت صالح علیہ السلام؟ تو قرآن کہتا ہے کہ تم دیکھو فصیح روپ لڑ جاؤ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ رسولوں کا مذاق اڑانے والے تباہ ہوئے یا رسول تباہ ہوئے. نہیں, ایسا کبھی نہیں ہوا. رسولوں کا مذاق اڑانے والے, رسولوں کی دعوت کو ٹھکرانے والے تباہ ہوئے. تو کیا تم جو ہے علمی دلیل نہیں, کم از کم تجربے سے تو کم از کم روشنی حاصل نہیں کر سکتے, سبق حاصل نہیں کر سکتے؟ کہا کہ فنظر کیف کان عاقبۃ المکذبین, جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. کتاب الہی کو جھٹلانا, رسولوں کو جھٹلانا, آخرت کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. چل پھر کر دیکھو. پھر اللہ کے رسول کو تسلی دی گئی, آپ ان کے ہدایت کے پیچھے حریص نہ بن جائیے, ان تحریص اللہ ہدا. اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح یہ لوگ ہدایت لائیں, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, آپ اطمینان رکھیں, آپ دعوت کا فریضہ انجام دیں, آپ حرص نہ کریں. ہدایت دینا اللہ کے ذمے ہے, جن لوگوں کو چاہے گا اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا, جن کو چاہے گا اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے گا. یہ گویا کہ تیسری بات ہوئی. چوہدہ اعتراض وہ یہ ہے کہ واقسم باللہ جہد ایمانہم لا یبعث اللہ من یموت. پہلا اعتراض قرآن پر, اس کے بعد دوسرا اعتراض ہم نے دیکھا کہ نزول فرشتہ پر, تیسرا اعتراض عبادت پر کہ غلط عبادت کرتے تھے اور دلیل لاتے تھے کہ آبا و اجداد ایسے ہی کرتے تھے, اور چوتھا اعتراض یہ کرتے تھے کہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے تھے واقسم باللہ جہد ایمانہم, اللہ کی قسم کھا کر کہتے تھے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہرگز پیدا نہیں کرے گا. تو اتنی ہی شدت کے ساتھ اللہ نے کہا کہ کیوں نہیں, ضرور اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا. وعدن علی حقن, اللہ کے ذمہ یہ واجب ہے کہ مردوں کو پھر سے زندگی عطا کرے. جتنی شدت کے ساتھ وہ انکار کرتے تھے اتنی شدت کے ساتھ اللہ نے کہا کہ ضرور ہم لوگوں کو دوبارہ زندگی عطا کریں گے, ان سب لوگوں کو جمع کریں گے. کیوں جمع کریں گے؟ آخرت کیوں برپا ہوگی؟ اس کی دلیل دی اللہ تعالیٰ نے. بات اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے تو صرف شدت کے ساتھ نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے نہیں, بلکہ اس کے ساتھ دلیل بھی دی. آخرت کیوں ہونی چاہیے؟ آخرت اس لیے ہونی چاہیے لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِي, لوگ حقیقت کے بارے میں اختلاف میں پڑ گئے کہ یہ رسول سچا ہے کہ جھوٹا ہے, حضرت مسیح اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں, حضرت مسیح اللہ کے بیٹے ہیں کہ نہیں. کتنے اختلافات دنیا میں دین کی بنیاد پر, اللہ کے رسول کا لایا ہوا کلام یہ واقعی سچا کلام ہے یا محمد کا فیبریکیٹڈ کلام ہے. لوگ سنجیدہ معاملات میں, حقائق کے معاملے میں اختلاف میں پڑے. آخر ان اختلافات کا کبھی تو فیصلہ ہونا چاہیے, تصفیہ ہونا چاہیے. کیا ایسا ہے کہ لوگ یہ جو حقیقتوں کے بارے میں اختلاف ہوا تو انسانیت جو ہے دو دو تین تین طبقوں میں بڑھ گئی, لاکھوں اور کروڑوں لوگ اتباع کرنے لگے. کوئی حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا مان کر چلنے والے کروڑ ہیں, حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں خدا کا نبی ماننے والے کروڑوں لوگ ہیں. تو ایسے سنجیدہ مسائل میں اختلاف ہو گیا, قرآن خدا کا کلام ہے یا رسول کا کلام ہے, اس میں کروڑوں لوگ ہیں کہ دو دو گروپ ہو گئے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول جو ہے نے فیبریکیٹ کیا, اللہ کا کلام نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیش کیا. ایسے سنجیدہ اختلافات. پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ صاحب قرآن ہمارے لیے کافی ہے, رسول ہمارے لیے اس کی ضرورت نہیں, اس کی اتباع کرنے کی ضرورت نہیں. وہ بات آگے آ رہی ہے. تو ایسے اختلافات کا کیا کبھی فیصلہ نہیں ہوگا؟ دنیا میں تو فیصلہ ممکن نہیں ہے. تو لہٰذا ایک دن ایسا آنا چاہیے قیامت کی, وہی آخرت کا جب انکار کرتے تھے, حجتیں پیش کرتے, تو اللہ نے کہا کہ لائیں گے ہم ایک ایسا دن جبکہ ان سارے اختلافات کا تصفیہ کریں گے, فیصلہ کریں گے, قضیہ چکائیں گے اور لوگوں پر واضح کریں گے کہ تم جھوٹے تھے. قریش کی طرف خطاب کر کے کہا کہ تمہارے دعوے جھوٹے تھے, تمہاری دلیلیں جھوٹی تھیں, ہم ثابت کریں گے. اس لیے وہ دن آئے گا. ایک تو یہ عقلی دلیل ہے. اخلاقی دلیل یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں جب لوگ ان سے قریب آئے تو قریش کے لوگوں نے ستایا, مارا, پیٹا, ظلم کیا, ان کے گھر بار سے انہیں چھینا, ان کے مال و دولت کو اجاڑ گیا. تو قرآن کہتا ہے کہ کچھ لوگوں نے ظلم کیا, کچھ لوگوں نے ظلم سہا, کچھ لوگوں نے قربانیاں دی, کچھ لوگوں نے قربانی اصول کی. کیا کوئی ایسا دن نہیں آئے کہ ظلم کیا ہے معلوم کیا جائے, قربانی لوگوں نے کیوں دی, قربانی لوگوں نے کیوں اصول کیا, لوگوں نے ظلم کیوں کیا, ظلم کیوں سہا, اس کا تو تصفیہ ہونا چاہیے. اس لیے ہم قیامت کا دن لائیں گے, آخرت کا دن لائیں گے, ضرور لائیں گے. انما قولنا لشئ اذا اردنا ان نقول له کن فیکون. اور آخرت کا لانا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں, اس کا پریپریشن ہونا چاہیے, اس کا اسٹرکچر تیار ہونا چاہیے, یہ سب نہیں ہے. کن فیکون, ہم کہیں گے کہ ہو جا اور ساری کائنات ختم کر ہو کر ایک نئی دنیا تعمیر ہو جائے گی. آخرت کا دن وہ آ موجود ہوگا. کن کے سے صرف کہے گا اللہ تعالیٰ ہو جا, بس ارادہ کرے تو آخرت برپا ہو جائے گی. آخرت کو لانے کے لیے بہت بڑے 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 میکینزم لانا پڑے گا, اور اس پوری کائنات کو توڑنے پھوڑنے کے لیے وہ ڈسٹرکشن کے سارے مٹیریلس اور کرینس اور بڑے بڑے انسٹرومینٹس لانے پڑیں گے. پھر نئی دنیا تعمیر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو پھر وہ لاکھوں برس لگیں گے. ایسا نہیں ہے. آنن فانن, جیسے ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے لہو کن فیکون, اس نے کہا اور وہ نئی دنیا تعمیر ہو جائے گی, پرانی دنیا ختم ہوگی. تو آخرت کا لانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تم کیسے لوگ ہو کہ آخرت کا انکار کرتے ہو قسمیں کھا کھا کر. اب کہا کہ آخرت کا انکار کی سلسلے میں جب بات آئی, ظلم و ستم کی بات آئی, تو کہا کہ تم نے جو ظلم کیا کیا تم بھول گئے ہو؟ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا, تم لوگوں نے لوگوں کو مجبور کیا. تو صحابہ اکرام کی تعریف ہے یہاں, کہ صحابہ اکرام پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں, اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوں کہ انہوں نے دین کی خاطر کیسے کیسے قربانیاں برداشت کی دی انہوں نے, کہ ظلم کو سہا اور مکے کی زندگی جب تنگ ہو گئی تو انہوں نے مکہ چھوڑ کر حبشے کی طرف ہجرت کی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان مہاجرین کا کیا معاملہ, ان کو جب تم لوگوں نے تنگ کیا, ظلم کیا, ستایا, تو انہوں نے مکے کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی. تو ایسے سب لوگوں کے لیے مہاجرین کی تعریف میں لنبوئنہم فی الدنیا حسنا, دنیا میں بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اجر عطا کیا, ایسے صحابہ کو ان کی آنکھوں کے سامنے دین کا غلبہ عطا ہو گیا اور دین دنیا میں اس کا پرچم لہرانے لگا. اور والا اجر الآخرت اکبر, اور آخرت کا اجر ایسے مہاجرین کے سب سے بہترین ہے. لوکانو یا لمون, کاش جان لیتے. یہ مہاجرین کو سمجھ میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الذین صبروا, ان لوگوں نے صبر کیا اللہ کے دین کے راہ میں اور اللہ پر انہوں نے توکل کی. مطلب یہ ہے کہ ہجرت یہ ہے کہ جب دین کے لیے تنگ کیا جائے, ستایا جائے, تو وطن عزیز کو چھوڑ کر دوسرے وطن کی طرف منتقل ہونے کا نام ہجرت ہے. پھر ایسے تنگی کے حالات میں ظلم و ستم کو سہا جائے, برداشت کیا جائے, لیکن اسلام سے برگشتہ نہ ہو, اسلام سے نہ پھریں, سروں پر آرے چلا دیے جائیں لیکن کلمہ کفر نہ کہا جائے, یہ صبر ہے. اور پھر یہ یقین کہ اللہ تعالیٰ ایک دن لائے گا جبکہ اسلام غالب آ جائے گا, اللہ تعالیٰ دستگیری کرے گا, اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا, ہم ہمیشہ مظلومی کی حالت میں نہیں ہوں گے, یہ توکل ہے. تو صحابہ اکرام کے تین صفات بیان کیے گئے, گویا کہ انہوں نے وطن عزیز کو بھی چھوڑا, انہوں نے صبر بھی کیا, انہوں نے اللہ پر توکل بھی کیا. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر. پانچواں اعتراض یہ ہے کہ صاحب یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو انسان ہی ہم جیسے, سورہ فرقان میں تفصیل آتی ہے اس کی, صاحب یہ تو کھاتا ہے, یہ شخص پیتا ہے, بیوی بچے رکھتا ہے, روتا ہے, ہنستا ہے, ہمارے جیسے جذبات رکھتا ہے, یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ تو یہ اعتراض پانچواں اعتراض, پہلا اعتراض قرآن کے بارے میں, دوسرا اعتراض نزول فرشتہ کے بارے میں, تیسرا اعتراض عبادت کے طریقے کے بارے میں, چوتھا اعتراض آخرت کے بارے میں, پانچواں اعتراض نبوت کے بارے میں. نبوت کے بارے میں یہ اعتراض کہ صاحب یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے, انسان ہے یہ, انسان کوئی نبی تھوڑی ہو سکتا ہے. نبوت کے لیے کوئی بلند شخصیت ہو, خدا ہی اوتار کی شکل اختیار کر کے آئے, یہ فرشتے آئے ہدایت کے لیے, کوئی رسول جو ہے انسان ہو, یہ کیسی بات ہو سکتی ہے؟ تو یہ اعتراض کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بھی کوئی نیا اعتراض نہیں ہے, پچھلے لوگوں نے ایسا اعتراض کیا, اور دنیا میں جب جب ہم نے رسول بھیجا فرشتوں کو رسول نہیں بنا کر بھیجا, ہم نے رسول انسانوں ہی کو بنا کر بھیجا ہے. اگر تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے, قریش کو کہا گیا فاسألوا اہل الذکر, جاننے والوں سے پوچھو, یعنی یہود کی طرف خطاب ہے کہ یہود کے علماء سے جا کر پوچھو, تم ان کے گویا کہ تم چھلے ہو, تم ان کی اتباع کرتے ہو, ان کی کانا پسری کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعتراضات اٹھاتے ہو, جاؤ جا کر پوچھو. تو اس سے پہلے بھی دنیا میں جب جب رسول آئے, کوئی فرشتہ رسول بن کر نہیں آیا, انسان ہی دنیا میں رسول بن کر آئے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی یہ کہ ان کنتم تعلمون, اگر تم جاننا چاہتے ہو جا کر پوچھو. دنیا میں رسول آئے تو بالبینات, یعنی واضح نشانیاں لے کر آئے اور کتابیں لے کر آئے, وزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون. یہ بہت امپورٹنٹ آیت پر اس وقت ہم پہنچے ہوئے ہیں, آج ممکن ہو تو ہم اس مضمون کو ختم کریں گے یا کل بھی یہ مضمون جاری ہوگا. یہ مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہمیشہ رسولوں کو بھیجا, انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا, اور خاص کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا وانزلنا الیک الذکر, اور اے رسول ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کو نازل کیا ہے. کس لیے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, اس قرآن کی توضیح اور تشریح آپ لوگوں کے سامنے کریں. مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, جو کتاب تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اس کتاب کی توضیح اور تشریح کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. جہاں یہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور نبوت کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ تھی کہ لوگوں کو کتاب پڑھ کر سنائیں, بات سمجھ میں نہ آئے تو سمجھائیں اپنے الفاظ میں, वैसे भी समझ में ना आए, प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन के जरिए से उस चीज को समझा दें जिस चीज का हुक्म कुरान मजीद में दिया गया है। फिर लोग एतराजात करते हैं तो उनके एतराजात को रफा करें, लोग शुकूक व शुबहात में मुब्तिला हैं तो उनके शुकूक को खत्म करें, लोग मुखालिफत करते हैं तो कुरान ने हुक्म दिया पस फहिस सफिल जमील, बेहतरीन तरीके से दरगुजर करो। वो कैसे करना चाहिए वो भी प्रैक्टिकली अमल करके बताया जाए, अल्लाह के रसूल ने वो भी बताया। फिर जो लोग मान लें उनको मुनज्जम करें, उनको हिदायत दें और उनको सही रास्ते पर लगाएं। जो लोग मुखालिफत करें उनके साथ क्या बर्ताव करना चाहिए, और खुद अमली नमूना बनकर दुनिया के सामने कुरान की अमली तफसीर पेश करना यह आपकी जिम्मेदारी है। ये मालूम हुआ कि किताब इलाही के साथ रसूल की जिंदगी भी काबिल इत्तिबा है, रसूल की तालीमात भी काबिल तकलीद है। एक तो तबका वो है जो जानबूझकर हदीस का और रसूल की रिसालत का इनकार करता है, और एक तबका वो है नौजवानों का जो समझने की कोशिश करता है। हम ऐसे नौजवानों को रानदाय दरगाह नहीं कर सकते, हम उनको काफिर का लकब देकर भाग, हम उनको अपने से दूर नहीं कर सकते। समझने समझाने का एक सिलसिला होना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए। कई नौजवानों के जहन में ये सवाल है, ये एतराज है कि हदीस भी क्या जरूरी है, उस पर अमल किया जाए, क्या रसूल की रिसालत को भी तस्लीम किया जाना चाहिए, क्या हमारे लिए कुरान काफी नहीं है, क्या कुरान हमारी हिदायत के लिए काफी नहीं है। अगर हर फर्द कुरान उठाए पढ़े समझे तो उसकी हिदायत के लिए काफी है, रसूल जरूरी नहीं है, रिसालत जरूरी नहीं है, रिसालत पर यकीन जरूरी नहीं है और हदीसों पर यकीन जरूरी नहीं है। ये कुछ लोगों के जहनों में एतराज है। इस एतराज की एक वजह भी है, हम ऐसे ही किसी को लान तान नहीं कर सकते, किसी को खामखा जो है हम ये नहीं कर सकते, अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते उनके ख्यालात को। उसकी वजह यह है कि जब हदीसों के नाम से हर चीज को, हाँ गोया के हर रकब याबस को और हर अल्लम वल्लम चीज को लोगों ने जब हदीस के नाम से पेश किया और बहुत सी चीजों को हदीस के नाम से ऐसे पेश किया जिसे अकल तस्लीम नहीं करती, तो लोग हदीस ही से मुनकर हो गए, बेजार हो गए। साहब जब ऐसी मनगढ़ंत बातों को हदीस कहा जाता है तो हदीस ही नहीं चाहिए हम लोगों को। जब फिक्र के अंदर इख्तलाफात देखा और उम्मत के अंदर जब लड़ाई हुई तो लोगों ने तय किया कि फिक्र इख्तलाफात भी नहीं चाहिए और हदीस भी नहीं चाहिए, बस हमारे लिए कुरान काफी है। गोया के लोग सिर्फ कुरान को काफी कहते हैं और रसूल की तालीमात और हदीस के इनकार करने की एक वजह यह है कि वो वजह हमने सबक पैदा किया कि हदीस के नाम से हर चीज को पेश किया, हर बात के लिए हमने शिद्दत इख्तियार की रसूल और हदीस के नाम से, और इतनी शिद्दत इख्तियार की कि लोग बेहतर है कम से कम यहां तक गए। कुछ लोग तो ये कि दीन ही से बरगश्ता हो गए, जैसे कि ईसाइयों का मामला था कि जब उनके मजहबी उलमा ने उन लोगों को सोचने से गौर फिक्र करने से रोका साइंटिस्ट को, तो साइंटिस्ट ने दीन ही को ठोकर मार दिया और मसीहत से बाहर निकल आए, और उसके बाद सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी और सारी चीजें ईजाद हुई। तो एक तबका वो है जो रसूल की रिसालत का इनकार करता है और हदीसों का इनकार करता है और कहता है कि रसूल का काम इसके सिवा कुछ नहीं था कि लोगों तक कुरान मजीद पहुंचा दिया जाए, रसूल का काम बस यही था। गोया के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे पोस्टमैन की है कि पोस्टमैन जिस तरह से आता है, एड्रेस देखता है और खत जो किसी के जानिब से आया है और किसी के लिए है वो खत लाकर पहुंचा देता है और चला जाता है सलाम करके, इससे ज्यादा उसका काम नहीं है। तो रसूल को भी लोगों ने पोस्टमैन की हैसियत दे दी, उसका दर्जा दे दिया कि रसूल का यह काम था कि वो किताब लाएं लोगों तक पहुंचा दे। अब लोगों का काम है किताब को पढ़ें समझें उस पर अमल करें, रसूल कोई जरूरी नहीं है, उसकी तौजीह उसकी तशरीह उसकी समझाई हुई तालीमात की हमें चंदा जरूरत नहीं है, लोग ये कहते हैं। अब यह है कि इसका जवाब क्या है, हम इसको अखली तौर पर भी इल्मी तौर पर भी जज्बाती तौर पर भी हमें चाहिए हम इसको समझें, समझने की कोशिश करें और लोगों को समझाएं। पहली बात तो यह कि साहब अगर नबी ने तशरीह नहीं की है, नबी कुरान लाए थे सिर्फ, रसूल का काम कुरान लाना था, उन्होंने कुरान मजीद की तशरीह नहीं की, उसके अंदर की बातों की तौजीह नहीं की, युबैन लहुम, तो ये बात कुरान ही के खिलाफ है। लोग कहते हैं कि कुरान काफी है, कुरान ही की आयत से यह बात साबित है कि रसूल को भेजा गया तौजीह करें तशरीह करें आयतों को समझाएं और आयतों का प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन, जैसे नमाज है तो नमाज का प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन कुरान मजीद में नहीं, रसूल ने प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन अमली तौर पर करके बताया। तो जो लोग कहते हैं कि रसूल ने तौजीह नहीं की तशरीह नहीं की उसका एक्सप्लेनेशन नहीं किया कुरान की तफसीर नहीं की, वो बात गलत है, कुरान की आयत के खिलाफ है, क्योंकि कुरान खुद कहता है कि रसूल को हमने भेजा ताकि लोगों को समझाएं तौजीह करें तशरीह करें। कुछ लोग कहते हैं ठीक है उन्होंने तशरीह की होगी, वक्त की जरूरत थी वहां सहाबा इकराम के अरब के उन बदबुओं के लिए, उस जमाने के जाहिल अरब के लोगों के, जब वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे समझते नहीं थे, तो मुमकिन है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया, लेकिन हमारे लिए ये जरूरी नहीं है। तो उसका मतलब है कि माद अल्लाह, अल्लाह ताला ने एक बेकार काम किया कि इस किताब को बजाय इसके कि फरिश्तों के जरिए भेज देता, किसी जगह प्रिंट करके हर घर में अल्लाह ताला चाहे तो पहुंचा सकता था, ये करने के बजाय खामखा एक शख्स को उसने मुंतखब किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उन लोगों ने सताया मारा पीटा वहां से बेघर किया मक्के से निकाला मुख्तलिफ जंगें करनी पड़ी, आखिर ये सारी मुसीबतों से क्यों गुजारा गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को, जबकि प्रिंटेड किताब भेजी जा सकती थी, भेज देना चाहिए था, खामखा के एक तबके को अल्लाह ताला ने तकलीफ में क्यों डाला, सवाल ये पैदा होता है। तो मतलब ये मालूम हुआ कि रसूल की रिसालत जरूरी है और अल्लाह ताला ने कोई अबस काम नहीं किया। ایک بات یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث ناقابل اعتماد ہے صاحب، اس وجہ سے ہم حدیث کو نہیں مانتے. حدیث چونکہ 200 سال بعد لکھی گئی اس لیے ہم کو ڈاؤٹ ہے حدیث پر، اور حدیث قابل اعتماد نہیں لوگ یہ کہتے ہیں. اگر حدیث ناقابل اعتماد ہے تو کیوں قرآن قابل اعتماد ہے؟ قرآن تو اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں لکھا گیا، اللہ تعالیٰ نے لکھ کر نہیں بھیجا. حدیث جیسے یادداشت سے لکھی گئی، قرآن کو بھی یادداشت سے لکھا گیا، لوگوں نے یاد سے لکھا، اپنی یادوں سے لکھا، اور رسول نے نہیں لکھا یا رسول کے جانے کے بعد لوگوں نے لکھا. تو اگر حدیث ناقابل اعتماد ہے کیونکہ وہ یادداشت سے لکھی گئی تھی، تو قرآن کو لوگ کیوں قابل اعتماد مانتے؟ وہ بھی تو ناقابل اعتماد ہونا چاہیے. تو لوگ یہاں پھنس جاتے ہیں، صرف قرآن کو پکڑنا چاہتے ہیں، حدیث کو چھوڑنا چاہتے ہیں، تو ایسا نہیں چلے گا. اس لیے کہ جب حدیث کو قابل رد کہتے ہیں تو قرآن کو بھی رد کر دیجیے، قرآن کو بھی چھوڑ دیجیے، اس لیے کہ یہ بھی آتھینٹک نہیں ہے، یہ بھی بعد میں لوگوں نے لکھا، اللہ تعالیٰ نے لکھ کر نہیں بھیجا، اس کو بھی چھوڑ دیجیے، ایسا نہیں ہو سکتا. ایک بات میں بتاتے چلوں، تھوڑا سا علمی مسئلہ ہے یہ. ابھی وانیمبڑی اسلامیہ کالج میں ہسٹری ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک تمل ناڈ ہسٹری کانگریس، ایک گویا کہ تاریخ دانوں کی ایک کانفرنس بھی، تاریخ دانوں کا ایک اجتماع ہوا. تاریخ دانوں کے اجتماع میں الگ الگ سیکشن تھے، سیاسی تاریخ ہوتی ہے، معاشی تاریخ ہوتی ہے قوموں کی، قوموں کی سماجی تاریخ ہوتی ہے، الگ الگ سیکشنز میں پروگرامز چلتے تھے. اس میں ایک پروگرام تھا ہسٹوریوگرافی کے نام سے. ہسٹوریوگرافی گویا کہ فن تاریخ نویسی، تاریخ کو کیسے لکھا جاتا ہے، یہ فن کے بارے میں ایک سیکشن الگ تھا، اس میں گفتگو ہو رہی تھی. اس میں ایک بہت بڑا گویا کہ مورخ، بہت ذہین آدمی تھا، اس نے اپنا پیپر پیش کیا. اس نے بتایا کہ دنیا میں تاریخ لکھنے کے کئی طریقے ہیں، مثلاً کائنز ہیں، اگر کسی آدمی کو کسی زمانے کے کائنز اور سکے مل جائیں، ان سکوں کو دیکھ کر آدمی اس زمانے کی تاریخ بیان کر سکتا ہے. پرانے زمانے کے کھنڈرات کو دیکھ کر آدمی عمارتوں کو دیکھ کر اس زمانے کی تاریخ بیان کر سکتا ہے. تاریخ بیان کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، اس میں ایک طریقہ ہے اورل ہسٹوریوگرافی، یعنی زبانی تاریخ بیانی کا. اور اس کے بعد اس نے بڑے بڑے مغربی مفکرین کے حوالے سے بتایا کہ اورل ہسٹوریوگرافی میں، یعنی زبانی جو تاریخ بیان کی جاتی ہے، آپ نے ایک بات سنی اور اس بات کو مجھ تک پہنچائے، میں نے ایک بات سنی، میں نے دوسرے کو پہنچائے، آخر میں جا کر کہیں کسی نے لکھ لیا، 10-12 لوگوں کے بعد کسی نے لکھ لیا، تو تاریخ وہاں سے شروع ہوتی ہے، ریٹن ہسٹری وہ. لیکن ریٹن ہسٹری سے پہلے ہر تاریخ جو ہے اورل ہسٹری میں تھی، وہ یعنی زبانی وہ تاریخ تھی. اب مغربی مفکرین نے کہا کہ اورل ہسٹوریوگرافی میں زبانی تاریخ بیان کرنے میں ڈیفیکٹس پائے جاتے ہیں، آدمی بھول سکتا ہے، آدمی اپنے جذبات کو ملا دے سکتا ہے، اپنا ایک خیال اور کسی سے سنا ہوا خیال دونوں مکس کر سکتا ہے. اورل ہسٹوریوگرافی میں آلویز ڈیفیکٹس پائے جاتے ہیں، کمزوریاں پائی جاتی ہیں. یہ اس مورخ نے کہا. ہمارے ایک مسلم مورخ تھے وہاں، واقعی انہوں نے ایک نقطہ بیان کیا اور اٹھ کر وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اورل ہسٹوریوگرافی میں، زبانی تاریخ بیانی میں، تاریخ نویسی میں جو ڈیفیکٹ ہے، جو کمزوری ہے، قرآن اور حدیث. اس نے کہا اس پیپر میں کہ حدیث کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے. اس مورخ نے کہا کہ حدیث بھی گویا کہ 200 سال بعد لوگوں نے زبان در زبان سن سن کر لکھا، اس لیے اورل ہسٹوریوگرافی میں جو کمزوریاں ہوتی وہ حدیث میں بھی وہ کمزوریاں پائی جاتی ہیں. اس نے وہ بیان کیا تو ہمارے دوست اٹھ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، وہ اکیلے تھے مسلم، تو انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب آپ غلط ہیں، آپ صحیح مورخ نہیں ہیں. تاریخ دانی میں، اورل ہسٹوگرافی میں، زبان در زبان جو تاریخ بیان کی جاتی ہے اس میں کمزوریاں ضرور ہوتی ہیں، لیکن قرآن اور حدیث اس سے مستثنا ہے. اس نے پوچھا کہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ حدیث لکھنے سے پہلے ایک سائنس ایجاد ہوئی، اس سائنس کا نام ہے فن اسماء الرجال. تعجب ہو گیا کہ یہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ اتنی معروف چیز ہے کہ آپ جیسے مورخ کو اگر نہیں معلوم ہے تو شرم کی بات ہے، انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا اٹھا کر دیں گے اس میں بھی آپ کو مل جائے گا. پھر فن آسما اور رجال نام کی مسلمانوں نے ایک سائنس ایجاد کی، اور دنیا میں ایسی کوئی سائنس ایجاد نہیں کی گئی جس میں تقریباً 10 لاکھ لوگوں کی تاریخ مرتب ہے. جس نے حدیث بیان کیا، حدیث کو لینے سے پہلے اس شخص کے بارے میں تاریخ ملتی ہے، وہ شخص کیسا ہے، کیسے پلا بڑا، اس کا باپ کون تھا، اس کا دادا کون تھا، اس کی ذہانت کیسی ہے، اس کی تعلیم کیسی ہے، اس کی تجارت کیسی ہے، تجارت میں اس نے کبھی دھوکہ دیا کہ نہیں دیا. اتنی چیزوں کو پرکھ کر حدیث کو لینے سے پہلے حدیث بیان کرنے والی شخصیت کی پوری تاریخ ملتی ہے. یہ گویا کہ فن اسماء و رجال ہے. اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ صرف اور صرف حدیث کی تاریخ ایک ایسی تاریخ ہے جس میں ڈیفیکٹ نہیں بتا سکتے. دنیا کی ساری تاریخ میں بابر آیا، اکبر گیا، فلاں آیا، فلاں گیا، رامائن مہابھارت کی ساری کہانیاں میں ڈیفیکٹ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ زبان در زبان اور کان سے کان سن کر لوگوں نے لکھا. لیکن قرآن اور حدیث میں اسے چیک کر دیا گیا، یہ ڈیفیکٹ آنے نہیں پایا. فن اسماء اور رجال کے نتیجے میں یہ ڈیفیکٹ نہیں پایا جاتا. کہ یہ بھی ایک علمی دلیل ہے کہ رسول کی تعلیمات اور ان کی توضیحات اور ان کے ایکسپلینیشن آج بھی محفوظ ہیں، اس کے اندر ڈیفیکٹ نہیں ہے. ہاں، جو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی اسے سمجھنے کے لیے دلیل چاہیے. اب موقع نہیں ہے میرا ورنہ میں تفصیل سے بتا سکتا کہ بہت سی حدیثوں کے بارے میں علماء نے کلام کیا ہے کہ حدیث کو ایز اٹ از ہم نہیں لے لیں گے کہ حدیث میں ایک بات آئی تو اسے ہم فوراً قبول کر لیں گے، ایسا نہیں ہے. حدیث کو پرکھا جاتا ہے، اسے پرکھنے کے طریقے ہیں. انشاءاللہ کل اگر موقع ہو تو میں اس پر بھی گفتگو کروں گا کہ حدیثوں کو کیسے لیا جاتا ہے، حدیثوں کو کیسے چھوڑ دیا جاتا ہے. اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ اللہ کے رسول کو اس لیے بھیجا کہ قرآن کا وہ ایکسپلینیشن پیش کریں، قرآن کی وہ توضیح اور تشریح کریں. تو رسول کا یہ کام ہے کہ رسول کو اس کام کو ہم تسلیم کریں. اس پر مزید کچھ چیزیں کل میں انشاءاللہ رکھوں گا کہ رسول کی حیثیت صرف ایک پوسٹ مین کی نہیں تھی کہ لائیں اور قرآن پیش کر کے چلے جائیں. رسول کی حیثیت میں قرآن مجید ہی سے بتاؤں گا کل انشاءاللہ، کہ ایک تو یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت شارح کتاب، اس کتاب کی تشریح کرنے والے کی حیثیت کی تھی. نمبر دوسری حیثیت آپ کی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشوا تھے، یعنی جن کی اتباع کرنا لازم ہے، قائد ہیں وہ اتباع کرنا لازم ہے. تیسرا ہے کہ وہ خود شریعت دینے والے ہیں، قرآن بھی ایک شریعت دیتا ہے، اس کے علاوہ رسول بھی شریعت میں اضافہ کرتے ہیں اور شریعت دیتے ہیں. چوتھی چیز ہے کہ رسول کی حیثیت صرف پوسٹ مین کی نہیں ہے، قاضی کی بھی ہے، وہ لوگوں کے درمیان معاملات کا فیصلہ کرتا ہے. عورت کو کتنا حق ملے، کوئی مر جائے تو اس میں کیا پراپرٹی ملنی چاہیے، اور کوئی زنا کرے تو اس کو کیسی سزا دی جانی چاہیے، شادی شدہ ہے تو اسے کیسی سزا، غیر شادی شدہ ہے تو اسے کیسی سزا، اس کے سارے تفصیلات آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گے. تو قاضی کی بھی حیثیت ہے رسول کی، اور آپ کے دیے ہوئے فیصلوں کو تسلیم کرنا پڑے گا. اور پانچویں چیز ہے کہ آپ حاکم فرما روا ہیں، مسلمانوں کے گویا کہ اسپرچل اور سیاسی لیڈر بھی ہیں، اور آپ بحیثیت حاکم، بحیثیت قائد کے جو فیصلے کیے ان سب کو ماننا ہمارے لیے لازم ہے. یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم قرآن ہی کی روشنی سے نکالیں گے. تو یہ بھی کل گفتگو ہوگی، اور احادیث کو کیسے پرکھا جاتا ہے اس پر بھی انشاءاللہ کل تھوڑی سی گفتگو ہو جائے گی، تاکہ یہ شرح صدر ہو جائے کہ رسول کا کام قرآن مجید کی تشریح کرنا بھی ہے، صرف قرآن مجید کو پہنچا کر چلے جانا رسول کا کام نہیں ہے، رسول کا دونوں کام ہے. تو اس پر انشاءاللہ مزید کل گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.